أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 261 کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش میں, اور پھر پروگرام گرد و پیش میں ہی ہم سیاسی مسائل پر مشتمل گفتگو بھی کریں گے. اور پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پھر ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے. سامعین اس خصوصی پروگرام کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا, اور پھر ہمارے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ سن سکیں گے. سامعین ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49-50-25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے اردو .sahar.tv.ir. سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام گردو پیش۔ سامن، پروگرام گردو پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے مستونگ اور ہنگو شہروں میں دہشت گردانہ بم دھماکے، درجنوں افراد جاں بحق۔ ایشین گیمز میں ایرانی کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جہاد اسلامی فلسطین نے کہا کہ الاقصی انتفاضہ کے پورے 23 سال پورے ہو جانے کے بعد فلسطین کی تحریک مزاحمت بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کے ہر سازشی منصوبے کو خاک میں ملانے میں کامیاب رہی ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے شہروں مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردانہ بم دھماکوں میں درجنوں افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں مسجد کے قریب ہونے والے خودکش بم دھماکے میں کم سے کم 47 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 60 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ مستونگ میں پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ خودکش دھماکہ مستونگ شہر کے الفلاح روڈ پر واقع مدینہ مسجد کے قریب ہوا، جہاں لوگ عید میلاد النبی کی مناسبت سے جمع ہو رہے تھے۔ اسی مسجد سے جلوس سے عید میلاد النبی نکلنے والا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور نے خود اپنے آپ کو ڈی ایس پی سٹی کی گاڑی سے ٹکرا دیا، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا۔ میڈیا ذرائع نے مستونگ دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 50 سے زائد بتائی ہے، جبکہ مقامی انتظامیہ نے 43 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مستونگ اور کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ مستونگ میں جاں بحق ہونے والوں میں ڈی ایس پی بھی شامل ہیں۔ حکام کہنا ہے کہ مستونگ دھماکے میں انتہائی طاقتور بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ہنگو کے تھانہ دوآبا کی مسجد میں دھماکے میں کم سے کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہنگو کے ایک ایس ایچ او نے بتایا کہ دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا، جب لوگ خطبہ سن رہے تھے۔ دھماکے میں 12 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسجد میں 30 سے 40 نمازی موجود تھے۔ حکام کہنا ہے کہ 2 حملہوروں میں سے 1 حملہور پولیس کی فائرنگ میں مارا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پاکستانی فوجیوں اور کلعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں درمیان تصادم میں 4 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ سیکورٹی فورس کے جوانوں نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب جوب میں کارروائی کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاکستانی فوج نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد عناصر افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت پاکستانی فوجوں نے کارروائی شروع کر دی، جس کے دوران 4 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد بھی ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ نئی دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے کی سرگرمیاں تعطل سے 2-4 ہو گئی ہیں۔ افغانستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خراب صورتحال کی بنا پر اس ملک میں اپنی تمام سرگرمیوں کو روک رہا ہے۔ نئی دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا کہ فیصلہ حکومت ہندوستان کی جانب سے حمایت نہ کیے جانے کے سبب لیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں افغان سفارت خانے نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہندوستان کی وزارت خارجہ کو متعدد سفارتی نوٹ بھیجے ہیں لیکن ان درخواستوں میں سے کسی بھی درخواست پر توجہ نہیں دی گئی جن میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے اور دیگر دو طرفہ معاہدے شامل ہیں۔ دہلی میں افغان سفیر فرید ماموندزی نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ اس ملک میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد نئی دہلی میں افغان سفارت خانے کا کابل کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، تاہم اس نے ہندوستان میں افغان شہریوں کو خدمات فراہم کرنا جاری رکھا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے کہا ہے کہ الاقصی انتفاضہ کے پورے 23 سال پورے ہو جانے کے باوجود فلسطین کی تحریک مزاحمت بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کے ہر سازشی منصوبے کو خاک میں ملانے میں کامیاب رہی ہے۔ 28 ستمبر 2023 انتفاضہ الاقصی کے شعلہور ہونے کی 23ویں سالگرہ ہے۔ تحریک انتفاضہ نے فلسطینیوں میں نیا جوش و ولولہ پیدا کیا جو ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت اور زخمی ہونے پر مزید طاقتور ہوئی ہے۔ 23 برس قبل 28 ستمبر 2000 کو جارح ایریل شیرون نے، جو اس وقت مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے حزب اختلاف کے رہنما تھے، 2000 خصوصی صہیونی سیکورٹی اہلکاروں اور غاصب صہیونی پولیس کی حمایت اور صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم ایہود بارک کی ایما پر مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی کر بیٹھے، جس کے نتیجے میں فلسطینی نمازیوں اور صہیونی سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا ہے کہ فلسطینی بٹالینز صہیونی سازشوں کو ناکام بنانے میں سرگرم عمل ہیں جو صہیونی جہریت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں، اور غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں اپنے بل بوتے پر دفاعی توانائی میں اضافہ کرنے اور دفاعی ہتھیار بنانے میں کامیاب رہی ہیں۔ طارق سلمی نے غزہ میں ایران پریس سے اپنی خصوصی گفتگو میں انتفاضہ الاقصی کے 23 برس پورے ہونے پر تحریک مزاحمت کی پوزیشن کے بارے میں کہا ہے کہ غزہ اور غرب اردن اور بیت المقدس میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کی طاقت و توانائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا کہ تحریک مزاحمت کو اسلامی جمہوریہ ایران کی ہمیشہ حمایت و پشت پناہی حاصل رہی ہے، اور یہ مزاحمت فلسطین علاقے اور پوری دنیا میں امریکی و صہیونی منصوبے پر پانی پھیرنے میں کامیاب رہی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق سلمی نے کہا کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت اس وقت خود کو صہیونی دشمن سے ایک فیصلہ کن اور تقدیر ساز جنگ کے لیے آمادہ کر رہی ہے، جبکہ سارے فلسطینی گروہ صہیونی دشمن کے مقابلے اور تحریک مزاحمت کے حق میں مکمل متحد نظر آتے ہیں۔ دریاسنا فلسطینی قیدیوں اور آزاد ہونے والے فلسطینیوں کے امور کی کمیٹی نے انتفاضہ الاقصی کے 23ویں برس کی مناسبت سے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت انتفاضہ کے آغاز سے اب تک 1,35,000 فلسطینیوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ فلسطینی قیدیوں اور آزاد ہونے والے فلسطینیوں کے امور کی کمیٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ ان میں سے 21,000 بچے اور 2600 سے زائد عورتیں شامل نہیں ہیں، جن میں 4 ایسی فلسطینی خواتین بھی شامل ہیں جو جیل میں ہی اپنے بچوں کو جنم دینے پر مجبور رہی ہیں۔ اس بیان میں اسی طرح اعلان کیا گیا کہ انتفاضہ الاقصی کے آغاز کے بعد تقریباً 114 فلسطینی شہید ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی فہرست میں شامل ہوئے، جن میں خضر عدنان بھی شامل ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد شہید ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد 237 تک پہنچی ہے۔ فلسطینی قیدیوں اور آزاد ہونے والے فلسطینیوں کے امور کی کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جن فلسطینیوں کو اس دوران گرفتار کیا گیا ان میں سے کچھ کو کچھ عرصے کے بعد رہا کر دیا گیا، تاہم 32,000 ایسے قیدی بھی شامل رہے ہیں کہ جن کی قید کی مدت میں مسلسل توسیع کی جاتی رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی کے پھیلاؤ سے حالیہ ہفتوں میں 1,000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈھاکہ سے برطانوی میڈیا کے مطابق گزشتہ 2 ماہ میں ڈینگی سے یومیہ 20 افراد ہلاک ہوئے۔ بنگلہ دیشی حکام نے اس حوالے سے بتایا کہ رواں سال ڈینگی سے اموات گزشتہ 22 سالوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہیں۔ حکام کے مطابق مانسون بارش کے پانی میں مچھروں کی افزائش سے ڈینگی زیادہ پھیلا۔ ادھر ہندوستان کی کچھ ریاستوں میں ڈینگی کے معاملے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ مغربی بنگال کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ شام کے صدر اور ان کی اہلیہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد شہر ترتوس میں شہداء کے بچوں کے اسکول میں منایا۔ شام سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر شام کے صدر بشار اسد اور ان کی اہلیہ نے مغربی شام کے شہر ترتوس میں واقع شہداء کے بچوں سے مخصوص ایک اسکول میں جشن منایا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے قدیمی محلوں کے مسلم باشندوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر دمشق میں مسجد امام علی علیہ السلام اور دیگر مقامات پر جشن کا انعقاد کیا اور مدح سرائی کی۔ ان جشنوں میں جوانوں اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایرانی سفیر اور سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ نے دو طرفہ تجارتی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی توسیع پر تاکید کی ہے۔ موصلہ رپورٹ کے مطابق ریاض میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر علی رضا عنایتی نے سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ سعود الساتی کے ساتھ ملاقات میں علاقے اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فعال کرنے پر زور دیا۔ واضح ہے کہ ایران اور سعودی عرب نے عراق اور عمان کی میزبانی میں دو سال کے مذاکرات کے بعد 10 مارچ 2023 کو بیجنگ میں دونوں ملکوں کی قومی سلامتی کے اداروں کے حکام کی چند روزہ گفتگو کے بعد ایک بیان میں تہران اور ریاض کے درمیان تعلقات کے بحال ہونے کی خبر دی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2016 سے سفارتی تعلقات منقطع تھے۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے میں مبینہ طور پر یمنی ڈرون حملے میں بحرونی فوجیوں کی ہلاکت کے چند روز بعد یمن کے باخبر ذرائع نے بتایا کہ کویت جنوبی سعودی عرب سے اپنی افواج واپس بلا رہا ہے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر کویتی کارکنوں نے جنوبی سعودی عرب سے ملکی افواج کے انخلا کی خبر دی، جنہیں یمن مخالف اتحاد کے طور پر سعودی سرحدوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ بوابۃ الیمین ویب سائٹ نے یمن کی مستعفی حکومت کے وزیر اعظم کی حکومت کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس ذرائع نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کویتی فوجوں نے سعودی عرب اور یمن کی سرحدوں سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اس ہفتے بحرین کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ یمن کے ساتھ سعودی عرب کے سرحدی علاقے جیزان میں ملک کی مسلح افواج کے دو اہلکار، جن میں سے ایک اعلی افسر بھی شامل تھا، ہلاک ہو گئے۔ مناما نے یمن کی عوام تحریک انصار اللہ پر اپنی فورسز پر ڈرون حملے کا الزام لگایا۔ گزشتہ روز اس مبینہ حملے میں زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، اور اس طرح بحرین میں مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ چین کی وزارت دفاع نے تاکید کی کہ بیجنگ کے خلاف امریکی اقدامات کا ٹھوس جواب دیا جائے گا۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان بو چیان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات مختلف مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں، اور امریکہ نے چینی سرحدوں کے قریب اپنی مشترکہ افواج روانہ کی تاکہ علاقے میں بحران و بدامنی پیدا کی جا سکے۔ نائجر میں ایک فوجی اڈے پر دہشت گردوں کے حملے میں 19 فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ موصول اطلاعات کے مطابق نائجر کی ایک فوجی یونٹ کی، جو اس ملک کے جنوب مغربی علاقے کندجی میں اس علاقے کی سیکورٹی کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی، موٹر سائیکل پر سوار سینکڑوں دہشت گردوں کے حملے کا نشانہ بنے، جس کے نتیجے میں 12 فوجی ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق نائجر کی فورسز نے دہشت گردوں کو پسپائے پر مجبور کر دیا اور تقریباً 100 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نائجر دنیا کا غریب ترین ملک ہے، جو برسوں سے بوکو حرام، داعش اور القاعدہ جیسے دہشت گرد گروہوں کے تشدد آمیز حملوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ روسی صدر نے قانون پر دستخط کر دیا کہ جس گروہ سے دونیسک اور لوہانسک ایک بار پھر روس سے ملحق ہو گئے۔ روس کے قومی دنوں کے قانون میں کی گئی ترامیم کی بنیاد پر اب 30 ستمبر کی تاریخ کو دونیسک اور لوہانسک علاقوں کے ایک بار پھر روس سے ملحق ہونے کے دن کے طور پر قومی جشن منانے اور عام تعطیل کا دن اعلان کیا گیا ہے۔ ہینگزو ایشین گیمز میں ایران کے جمناسٹک کھلاڑی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ ہینگزو ایشین گیمز میں جمعے کو جمناسٹک مقابلوں میں ایران کے کھلاڑی مہدی الفتی نے والٹنگ کے شعبے میں بہترین پوائنٹ کے ساتھ دوسرا مقام اور چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے قبل ٹیم مرحلے میں ایران کی جمناسٹک ٹیم 10ویں نمبر پر رہی تھی۔ باسکٹ بال کے مقابلوں میں بھی ایران کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی عرب کی ٹیم کو شکست دی اور اسے 66-81 سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔اب یہ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور سوالے سے سخت اسٹوڈیو موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار غلام عباس حدیث صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
شکریہ
غلام عباس حدیث صاحب، آپ سے جاننا چاہیں کہ آج پاکستان میں جبکہ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، تو وہاں جب لوگ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے تھے اور اس جلوس میں شرکت کرنا چاہتے تھے، اسی موقع پر جو ہے دہشت گرد نے ایسا حملہ کیا، تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر رحمت جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بہرحال مسلمان ہے تو سب کے لیے رحمت ہیں، تو اگر داعش دہشت گرد بھی ہے تو ایسے موقع پر ان کی اس کاروائی اور اس اقدام کا کیا مقصد تھا، وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن میری سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنی تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں.
جی.
دیکھیں آج پاکستان میں عید میلاد النبی ہے. آپ نے کہا کہ دہشت گرد, دیکھیں دہشت گردوں کا کوئی دین اور ایمان نہیں ہے.
جی, بالکل.
اور وہ انسانیت کے دشمن ہیں, بلکہ ان کا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسلام کو بدنام کریں اور اسلام کے خلاف جو ہے مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں.
جی.
آج بھی جو مستونگ میں واقع ہوا وہ مدینہ مسجد کے قریب ہی لوگ جمع ہو رہے تھے عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت کرنے کے لیے, تو اس وقت جو ہے دھماکہ ہوا. اگر یہ دھماکہ ایک گھنٹے بعد ہوتا یا اس سے بعد ہوتا تو بہت بڑی تباہی مچ جاتی تھی.
جی.
لیکن چونکہ اس وقت لوگ جمع ہو رہے تھے تو اس لیے جو ہے دھماکے میں اب تک جو ہے وہ 47 افراد جو ہیں جہاں باق اور 70 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں.
جی.
جس میں ڈی ایس پی بھی شامل ہے. اور اسی طرح جو ہے احسن میدی آج ہنگو میں بھی جو ہے نماز جمعہ کے موقع پر ایک خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن جی ہاں وہ بھی اسے بھی ناکام بنا دیا گیا. اور دونوں خودکش حملہ آور ایک اپنے خود دھماکے سے اور دوسرا جو ہے سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے جو ہے وہ ہلاک ہوا. یوب میں بھی جو ہے آج کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے نظر اندازی کرنے کی کوشش کی, اس دوران جو 4 فوجی اہلکار اور 3 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے.
جی.
تو مجموعی طور پر آج پاکستان کی جو صورتحال رہی سیکورٹی کے حوالے سے وہ کچھ اچھی نہیں تھی. حالانکہ آپ کو بھی اور ہمارے تمام سامعین کو معلوم ہے کہ اہم مواقع پر چاہے وہ عید میلاد النبی کے جلوس ہوں, ماتمی جلوس ہوں, عید الفطر ہو, عید قربان ہو, اس موقع پر جو ہے دہشت گردانہ کاروائیاں ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں سیکورٹی فورسز کو الرٹ رہنا چاہیے تھا, لیکن اسے سیکورٹی لیبس بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے جو 2 صوبے ہیں, ایک بلوچستان اور ایک خیبر پختونخوا, وہاں جو ہے اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی تقریباً کوئی 1 مہینہ نہیں ہوا تھا کہ مستونگ میں بھی دھماکہ ہوا تھا, اس میں 11 افراد زخمی ہوئے تھے.
جی.
اور اس میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ترجمان جو ہے وہ بال بال بچ گئے تھے. تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ سیکیورٹی کو سخت کیا جائے, اور اگر آپ سیکیورٹی کو سخت کریں گے تو اس وقت جو ہے آپ کے جو وہاں کے عوام ہیں انہیں تحفظ مل سکتا ہے. دیکھیں آج جو ہے لوگ خوشی خوشی عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے.
جی.
کتنا بڑا جو ہے سانحہ رونما ہوا. اور اب بھی
فضا چھا گئی.
اب بھی
جی.
جو ہاسپٹلوں میں جو ایمرجنسی نافذ ہے, بہت سے جو ہے وہ زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں تقریباً جو ہے ایک اطلاعات کے مطابق جو 20-22 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے ہلاکتوں میں اضافے کا امکان بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن آج جو ہے جہاں پہ درود و سلام کی محفلیں منعقد ہو رہی تھی, فضا جو ہے وہ سلوا سے گونج رہی تھی, وہیں پہ جو یہ المناک ثانیہ بھی رونما
اچھا
ہوا.
یہ کسی نے قبول کیا نہیں اس دہشت گردانہ واقعے کی ذمہ داری.
دیکھیں پاکستان میں 2 ہی جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ اس سے پہلے اس قسم کے واقعات کے جو واقعات رونما ہوتے تھے ان کی ذمہ داری قبول کرتے تھے. ایک جو ہے داعش اور ایک کلم تحریک طالبان پاکستان. لیکن ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, لیکن 90% امکان یہی ہے کہ اس قسم کے حملوں میں TTP جو ہے وہ ملوث ہے. جی
جگنا بسادی صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر. وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر. کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر کہ ہے نام جن کا محبوب دلاور پر کہ ہے نام جن کا محبوب داور وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول مدینے مدینے کے والی مدینے میں ایک دن ہمیں بھی بلائے کہ قدموں میں اپنے دکھا کر ہمیں اپنا جلوہ اطہر جگہ دیں گے سویا خدا وہ ہے شافع محشر انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے جو مشکل کشا مشکلوں کے یتیموں کے داتا یتیموں کے داتا فقیروں کے مولا یتیموں کے داتا فقیروں کے مولا غریبوں کے حامی مدینے کے سرور وہ رسول خدا وہ ہے شافع محشر خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان ہمیں بھی وہ جل دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا شافع محشر وہ بھرتے ہیں دامن مرادوں سے سب کا وہ بھرتے ہیں دامن مرادوں سے سب کا وہ منگتوں چلو سوئے بطحا جھکا دو جبی کو در مصطفیٰ پر وہ امت کے رہبر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر کریں گے کرم وہ ہم آسیوں
کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین آپ پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 7 مہر 13 ربیع الاول اور 29 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستمبر 1547 کو اسپین کے مشہور ادیب, ناول نگار, شاعر اور ڈرامہ نگار میگوئل ڈی سروانتس پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم میڈرڈ میں حاصل کی اور 21 برس کی عمر میں ان کی کچھ نظمیں شائع ہوئیں. وہ جوانی میں ہی اسپین کی بحری فوج میں شامل ہو گئے. 1571 میں لیپانٹو کی لڑائی میں وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کا بایاں بازو تقریباً ناکارہ ہو گیا. بعد میں بحری قزاقوں نے انہیں اغوا کر کے 5 سال تک غلام بنائے رکھا. سروانتس نے 1605 میں اپنی معرکۃ العرا کتاب ڈون کیشوٹ تحریر کی, جس نے انہیں شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا. 1616 میں ان کا انتقال ہو گیا. ستمبر 1901 کو اٹلی کے معروف ماہر طبیعیات اینریکو فرمی روم میں پیدا ہوئے. طبیعیات میں ان کا ذوق و شوق بچپن میں ہی ظاہر ہو چکا تھا. انہوں نے جرمنی اور اٹلی میں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 25 سال کی عمر میں گیسوں کے ذرات میں تحرک کا نظریہ پیش کیا. فرمی پہلے شخص تھے جنہوں نے ایٹمی عناصر کے تغیرات پر کام کیا. ان کا انتقال 1954 میں ہوا. ستمبر 1902 کو فرانسیسی مصنف ایمل زولا کا انتقال ہوا. وہ 1840 میں پیدا ہوئے تھے. ان کی زندگی پیرس میں گزری اور انہیں پوری زندگی مشکلات کا سامنا رہا. ایمل زولا متعدد کتابیں ضبط تحریر میں لائے. ان کی پہلی کتاب کا نام گدڑی پوش لڑکی ہے. ستمبر 1918 کو بلغاریا نے پہلی جنگ عظیم میں متعدد شکستوں کے بعد امریکی برطانوی اتحاد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. بلغاریا جرمنی سلطنت عثمانیہ, آسٹریا اور ہنگری کا اتحادی ملک تھا اور فرانس, روس, برطانیہ اور اٹلی کے خلاف لڑا تھا. جنگ مقدونیہ میں بلغاریا کی ناکامی کے بعد 15 ستمبر 1918 کو یونان میں بلغاریا اور امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور بلغاریہ جنگ سے باہر ہو گیا. اسی سال 11 نومبر کو جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح امریکی برطانوی اتحاد کی کامیابی کے ساتھ پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی. سات مہر 1360 ہجری شمسی کو ایران کے ایک فعال اور مجاہد عالم دین حجت الاسلام سید عبد الکریم ہاشمی نژاد عالمی سامراج کے ایک زرخرید ایجنٹ کے ذریعے شہید کر دیے گئے۔ وہ سن 1312 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے اور 14 سال کی عمر سے علم دین کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء اور مراجع دین سے قصب فیض کیا۔ حجت الاسلام ہاشمی نژاد علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاہی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کے جہاد اور انقلابی تحریکوں میں بھی مجاہدین کی پہلی صف میں رہے۔ اس سلسلے میں وہ جیل بھی گئے اور بہت سی تکالیف برداشت کی۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنی تقاریر کے ذریعے اسلامی معاشرے کو اعلیٰ اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انتیس ستمبر سن 1992 عیسوی کو افریقی ملک انگولا میں پہلے آزاد انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں 1976 سے اقتدار میں رہنے والی جماعت عوامی تحریک برائے آزادی انگولا ایم پی ایل اے کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس جماعت کے سربراہ خوزے ایڈورڈو ڈوس سینٹوس ایک بار پھر ملک کے صدر بنے۔ واضح رہے کہ 1975 میں پرتگال سے انگولا کی آزادی کے بعد سابق سوویت یونین اور کیوبا کے حمایت یافتہ گروہ مپلا اور امریکہ اور جنوبی افریقہ کی حمایت یافتہ جماعت یونٹا کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی۔ اگرچہ 1976 میں میپلا کے ہاتھ میں انانے حکومت آ گئی لیکن خونریز جھڑپیں جاری رہیں، جن کے باعث جنوبی افریقہ نے بھی بعض اوقات انگولا پر حملہ کیا۔ سن 1992 کے انتخابات اور 1994 کے امن معاہدے کے باوجود یہ جھڑپیں ختم نہیں ہوئیں۔ آخرکار یونٹا کے کمزور ہونے اور فروری 2002 میں اس کے سربراہ جوناس ساویمبی کے مارے جانے سے انگولا کی 27 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اور اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
عزیز سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کس لیے مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک۔ ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی
ہیں عزیز سامعین ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا اور عباس سید کا سلام قبول فرمائیں سامعین ہماری طرف سے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت قبول فرمائیں
عباس سید بھی آپ کی خدمت میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے
سامعین آج کے پروگرام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی اور اس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کے فروغ کے لیے انجام دیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا تمہیں غافل تفرقے نے ہے مارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان کھڑے ہوتے نہیں کیوں خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را فلسطین شام عراق اور ایران نشانہ ظلم کا ہر سو مسلمانوں ذرا سوچو خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را منافق بن کے
آخرت کا ہے خسارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را
سامعین آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اختلاف اور نفرت کی آگ پھیلانے میں مشغول ہیں. ایسے حالات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے 12 سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت منانے کا اعلان مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کا عملی اقدام ثابت ہو رہا ہے. دشمن مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مسلمانوں کے درمیان حقیقی اسلام شناس اور مسلحین رات دن اس کوشش میں مصروف ہیں کہ دین اسلام کے پیروکاروں کے درمیان اختلافات کو دور کر کے مسلمانوں کو وحدت کی ایک لڑی میں پرو دیا جائے.
سامعین مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کے لیے جہاں اور بہت سے مشترکات ہیں ان میں سب سے اہم اور نمایاں رسول گرامی کی ذات مقدس ہے جس پر تمام مسلمان مکاتب فکر متفق اور متحد ہیں اور آپ کی ذات گرامی کو اپنے لیے آئیڈیل اور مثالی نمونہ قرار دیتے ہیں.
سامعین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر سکتی ہے اور آپ کی ذات ہر دور کے انسان کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن پاک بھی اس موضوع کی طرف سورہ احزاب میں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے
مسلمانوں تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے.
سامعین پروگرام کے اس حصے میں آپ کی مدنی زندگی میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کے لیے انجام پانے والی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع پر آئیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے عالم میں جزیرت العرب میں خدا کا پیغام پہنچایا کہ مکہ و مدینہ کا معاشرہ جاہلیت کے اندھیروں میں گم تھا اور قبائل ایک دوسرے سے دست بگریبان تھے. قبائل کے درمیان اختلافات برسوں پر محیط تھے. مثال کے طور پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا تو اس وقت مدینہ منورہ میں دو قبائل اوس و خزرج کے درمیان قبائلی جنگ عروج پر تھی اور جنگ کا یہ سلسلہ گزشتہ 120 برسوں پر مشتمل تھا. قبائل کے درمیان اختلافات کا سلسلہ اتنا طویل اور گمراہ کن تھا کہ جعفر ابن طالب نے حبشہ ہجرت کے موقع پر حبشہ کے بادشاہ کو مکہ و مدینہ کی معاشرتی صورتحال کو کچھ اس انداز سے بیان کیا.
ہم ایسے افراد تھے کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے اعمال انجام دیتے تھے، رشتہ داروں سے قطع رحم کرتے، ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے اور عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے تھے، ہمارے طاقتور کمزوروں کا استحصال کرتے. ہماری صورتحال اس طرح تھی کہ خدا نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدا کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اسے واحد و یکتا معبود قرار دیں اور اس کی عبادت کریں.
سامعین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے معاشرے میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور برائیوں اور بدعنوانیوں میں گھرے معاشرے میں توحید، صداقت، سچائی اور باہمی امور کو مہر و محبت سے انجام دینے کا پیغام دیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایک معاشرے کو اس وقت تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس معاشرے کی ثقافت اور ذہنیت کو تبدیل نہ کر دیا جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہل اور بت پرست معاشرے کو توحید کی طرف دعوت دی اور قرآن بھی اسی طرح انسانوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا، اور اس طرح اپنی آیات بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔
ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید اور اسلام کا پیغام معاشرے میں پیش کیا تو جو رکاوٹیں فوری طور پر سامنے آئیں ان میں قومی اور قبائلی تعصبات سب سے نمایاں تھے۔ قبائلی اور حسب و نصب پر فخر کیا جاتا اور دوسروں کو اسی بنا پر ذلیل، کمزور اور کم تر تصور کیا جاتا۔ قرآن نے اسی تعصب کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ خدا کے قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی قرآن نے حسب و نصب کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے تقوی کو عزت و شرف کا معیار قرار دیا۔
سامعین، رسول خدا نے ایک سیافام حبشی بلال کو اپنا مؤذن بنا کر رنگ و نسل کے تعصب کو ختم کر دیا. سلمان فارسی جو فارس سے گئے ہوئے تھے ان کو اپنے اہل بیت سے قرار دیا. کہتے ہیں ایک بار سلمان مسلمانوں کے ایک گروہ میں بیٹھے تھے کہ وہاں موجود مختلف افراد اپنے قبائل اور حسب و نصب پر فخر کرتے ہوئے اپنا تعارف کرا رہے تھے، لیکن جب سلمان فارسی کی باری آئی تو آپ نے سب کو مخاطب ہو کر کہا،
میرا نام سلمان ہے اور میں خدا کے ایک بندے کا فرزند ہوں. میں گمراہ تھا، محمد رسول اللہ کے وسیلے سے میری رہنمائی ہوئی. میں فقیر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بے نیاز ہوا. غلام تھا، محمد کے ذریعے آزاد ہوا. یہ میرا حسب و نصب ہے.
جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے سلمان کی باتوں کی تائید کی اور دوسروں کو قبیلے، ذات پات اور رنگ و نسل کے تعصبات سے منع فرمایا. آپ نے دین، تقویٰ، حریت، اخلاق اور عقل و فہم کو عظمت اور برتری کا معیار قرار دیا.
سامعین، اسلامی وحدت کے لیے معاشرے کے تمام افراد کو فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے سے جاہلانہ رسم و رواج، نسل پرستی، قبیلہ پرستی اور اس طرح کے تعصبات کو ختم کرنا ہوگا. عدل و انصاف اور تقویٰ و پرہیزگاری نیز ایمانی قوت کو عزت و وقار اور عظمت کا معیار قرار دینا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی میں غلاموں کو آزاد کر کے فقیروں اور غریبوں کو اہمیت دے کر اور تقویٰ و پرہیزگاری کو معیار قرار دے کر مدنی معاشرے میں بنیادی اصلاحات لائیں. آپ نے اپنے عمل و کردار سے مساوات، عدل و انصاف اور قبائلی اور نسلی تعصبات کا خاتمہ کیا.
آپ عام لوگوں جیسا لباس پہنتے، عام افراد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ جب آپ کسی اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو باہر سے آنے والے کو فوری طور پر اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں. آپ کو کبھی کسی نے فاخر اور قیمتی لباس میں نہیں دیکھا. آپ غلاموں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، معمولی سواری پر سوار ہو جاتے.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقدامات کی وجہ سے مدنی معاشرے میں اس حد تک تبدیلی آ گئی تھی. ایک بار ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک غریب شخص وہاں آیا. اس غریب شخص کو دیکھ کر امیر شخص نے اپنا قیمتی لباس سمیٹ لیا اور غریب سے دور بیٹھنے کی کوشش کی. رسول خدا پر اس امیر شخص کا یہ عمل گراں گزرا اور آپ نے امیر شخص کا مواخذہ کیا. امیر شخص اس قدر شرمندہ ہو گیا کہ اس نے اپنے تمام سرمایے میں سے نصف اس غریب اور فقیر انسان کو دے دیا. ادھر غریب نے امیر کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور کہا کہ مجھے خوف آتا ہے کہ ممکن ہے کل میں بھی اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤں.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. پھر قبر اپنے کی یہی باتیں ہیں.
مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی
ابھی آپ سامعین ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آپ عزیز سامعین خدمت میں پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی ہم اس پروگرام میں ہندوستان اور پاکستان کے بعض اخبارات کی سرخیاں اور کالمز پیش کریں گے، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے اخبار قومی آواز کی سرخی سے۔ ناری شکتی وندن ادھینیم کو ملی صدر دروپدی مرمو کی منظوری، خاتون ریزرویشن بل بن گیا قانون۔ ڈی ڈی اے نے دہلی کے مشہور روشن آرا کلب پر کیا قبضہ۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے دہلی حکومت کا ونٹر ایکشن پلان تیار۔ اور سامعین روزنامہ انقلاب نے کالم، بیرم سنگھ ہیں منی پور کا وزیر اعلی کہاں ہے کہ زیر عنوان اس طرح سے تحریر کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے عنقریب منی پور میں خرابی ہے، حالات کے 5 ماہ مکمل ہو جائیں گے۔ ان 5 مہینوں میں بہت کچھ ہوا، کافی کچھ ایسا ہوا ہے جس کی اطلاع کسی کو نہیں۔ اہل منی پور ہی جانتے ہیں کہ ان میں سے کس پر کیا بیتی۔ یہ بات اس بنیاد پر کہی جا رہی ہے کہ جب 2 خواتین کو بے لباس کر کے ان کے ساتھ فوش چھڑخانی کرنے والی بھیڑ کا ویڈیو 3 ماہ بعد جاری ہوا تھا اور اس پر ملک اور بیرون ملک ہر جگہ ہاہاکار مچی ہوئی تھی، تب منی پور کے وزیر اعلی نے کہا تھا کہ ایسے تو سینکڑوں معاملے ہیں۔ یہ بیان وزیر اعلی بیرم سنگھ کی بے حسی کا غماز تھا۔ اس کے بعد تو عہدے پر قائم رہنے کا ان کا اخلاقی حق بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، مگر نہ تو انہیں اخلاقیات سے کچھ لینا دینا ہے نہ ہی ان کی پارٹی کو۔ اگر وہ خود استعفیٰ دینے کو تیار نہیں تھے تو ان کی پارٹی کو چاہیے تھا کہ انہیں برطرف کر دیتی، مگر افسوس۔ دراصل اخلاقیات کو ملحوظ رکھنے کی امید اس سے کی جا سکتی ہے جو اخلاقیات پر یقین رکھتا ہو۔ 5 ماہ مکمل ہونے کو ہیں، استعفیٰ طلب کرنا تو دور کی بات، مرکزی حکومت نے ان کی گوش مالی تک نہیں کی ہے۔ اس ضمن میں اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اس کی حیثیت خانہ پوری سے زیادہ کی نہیں ہے۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ منی پور کی آگ تاخیر سے ہی صحیح ٹھنڈی ہو جائے گی، مگر جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں نت نئے اور پہلے جیسے لرزہ خیز واقعات ہی کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ جب منی پور جل رہا تھا تب انٹرنیٹ بند تھا، اس لیے بہت سے واقعات کی خبریں وہیں تک محدود رہیں جہاں وہ واقعات رونما ہوئے تھے، مگر جب انٹرنیٹ جاری ہوا تب اکا دکا ویڈیوز ملک کے دیگر حصوں تک پہنچے۔ تازہ ویڈیو جو گزشتہ ہفتے سنیچر کو وائرل ہوا، دو طلبہ کا ہے جو 6 جولائی کو لاپتہ ہو گئے تھے، غالباً ان کا اغوا کیا گیا تھا۔ جو ویڈیو آیا ہے وہ ان کے لاپتہ ہونے کے 2 دن بعد کا ہے۔ ہم نے نہ تو ویڈیو دیکھا نہ ہی اس کی توثیق کر سکتے ہیں، مگر خبروں کے مطابق ویڈیو میں وہ دہشت زدہ دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے پیچھے مسلح افراد کھڑے ہوئے ہیں۔ دونوں طالب علموں کا تعلق میتی برادری سے ہے۔ اس ویڈیو سے تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کر لیں اور منی پور کے عمومی حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت امن قائم کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ حکمراں جماعت نے وزیر اعلی بیرن سنگھ کو برخاست نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اگر انہوں نے حالات کو قابو میں کر لیا ہوتا تو ہم اس پر اصرار نہ کرتے، مگر 5 ماہ بعد بھی اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو ضروری ہے کہ مرکز کسی ایسے شخص کو ریاست کی سربراہی کے لیے منتخب کرے جو افہام و تفہیم میں یقین رکھتا ہو، شرپسندوں کے ساتھ سختی سے نمٹ سکتا ہو اور عوام میں اعتماد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بیرن سنگھ عوام میں اعتماد پیدا کرنے کے بجائے ان چند خواتین میں اعتماد پیدا کر سکے جنہوں نے ان کا استعفی نامہ پھاڑ دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ طے شدہ تھا کہ بیرن سنگھ استعفی دینے کا ڈرامہ کریں گے، ان کی حکومت کی حمایت کرنے والی خواتین انہیں استعفی دینے سے روکیں گی۔ اس واقعے کے بعد بیرن سنگھ نے کسی بھی استعفے کی ضرورت محسوس کی، نہ ہی مرکز نے استعفی مانگنے کی، جبکہ منی پور کے حالات کے سبب پوری دنیا میں ملک کی مسلسل بدنامی ہو رہی ہے۔ اور سامنے پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ کی 6 سرخیاں۔ مستونگ میں خودکش دھماکہ، 43 افراد جاں بحق، 60 زخمی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مستونگ دھماکہ خودکش تھا۔ نگراں وزیر داخلہ بلوچستان۔ ہنگو، نماز جمعہ میں خودکش دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ عید میلاد النبی کی اصل خوشی نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ محسن نقوی، افغان سرحد پر فورسز کی ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے جھڑپ، 4 جوان شہید۔ پاکستان کے اخبار روزنامہ پاکستان کا یہ کالم، عوام سیاستدانوں سے مایوس کیوں؟ کالم نگار لکھتے ہیں، سیاستدانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے سیاست کے وقار میں اضافے کے لیے کچھ کیا ہے یا اس کی بے توقیری ہی ان کے نصیب میں آئی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی بھی عام آدمی سے یہ سوال پوچھیں کہ وہ کس سیاستدان کو پسند کرتا ہے یا کون سا لیڈر ملک کو غربت اور مہنگائی سے نجات دلا سکتا ہے، تو وہ جھٹ سے جواب دے گا کہ کوئی بھی نہیں، اور ساتھ ہی جملے بھی لگائے گا کہ سب چور ہیں، عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، سیاست کا زوال سامنے کی حقیقت ہے، مگر ہمارے اہل سیاست سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دوبارہ عوام میں جائیں گے اور چکنی چپڑی باتیں اور خوشنما نعروں سے انہیں اپنی طرف توجہ ان کی مبذول کر لیں گے۔ ویسے تو عوام کے پاس اس کے سوا اور کوئی چوائس بھی نہیں ہوتی کہ مکھی پہ مکھی ماریں، آزمائے ہوئوں کو آزمائیں، لوٹنے والوں کو مزید لوٹنے کے لیے خزانے پر بیٹھائیں، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں جو عزت و احترام اپنے لیڈروں کے لیے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں، اس سے تو اب کئی دہائیاں بیت گئی ہیں۔ سیاستداں اس باریک نقطے کو نہیں سمجھتے کہ جب ان کے ساتھ عوام کی طاقت ہوتی ہے تو ان کے فیصلوں میں ایک طاقت اور سچائی آ جاتی ہے۔ جب وہ عوام کی حقیقی تائید سے محروم ہوتے ہیں اور پاور پالیٹکس میں آ کر اقتدار حاصل کرتے ہیں تو ان کی حالت تابع فرمان حکمرانوں جیسی ہوتی ہے، پھر ان کے فیصلے آزادانہ ہوتے ہیں اور نہ اپنے منشور اور دعووں پر عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ تو کل ہی کی بات ہے کہ عمران خان جیسے سیاسی رہنما بھی یہ کہتے پائے گئے کہ انہیں کھل کر کام نہیں کرنے دیا گیا۔ جنرل ریٹائر قمر باجوا کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، بات پیچھے جائے گی تو یہ راز بھی کھلے گا کہ انہیں اقتدار ملانے کے لیے بھی یہی بیساکھیاں استعمال ہوئی تھیں۔ جب ہر جگہ مصالحت اور مصلحت سے کام لیا جائے تو پھر سیاست بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، یا وہ اسے سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی اور ایک دوسرے کے خلاف کندھا پیش کرنے کی عادت کے سبب نقصان سیاست اور جمہوریت کا ہوتا ہے، اور عوام کی نظروں میں کوئی اور نہیں سیاستداں ہی ماتوب قرار پاتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جناب مجیب الرحمان شامی اپنے ٹی وی پروگرام میں تجویز پیش کر رہے تھے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے نواز شریف کو عمران خان سے ملنا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ماضی کی مثالیں دیں جن میں مفاہمت کی بجائے مخالفت کا راستہ اختیار کیا گیا تو ملک کو قابل تلافی نقصان پہنچا، حتیٰ کہ ملک بھی دو لخت ہو گیا، مگر ہمارے یہاں
ایسی مفاہمت کو کمزوری اور توہین سمجھا جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت ہے جو سیاستدانوں کو ملنے نہیں دیتی، انہیں چور دروازے کا راستہ دکھاتی ہے جس سے ان کے امیج کو نقصان پہنچتا ہے۔ دنیا بھر کے جمہوریتوں میں عوام کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، پاکستان میں ایسا نہیں۔ اس کی وجہ ہمارا نظام انتخابات بھی ہے جس پر آج تک عوام اور سیاستدانوں کا اعتبار قائم نہیں ہو سکا۔ یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی تیسری طاقت نتائج کو اتھل پتھل کر دیتی ہے، اس لیے اس تیسری طاقت کی طرف سبھی دیکھنے لگتے ہیں۔ ایک سیدھا سادہ معاملہ ہے جس میں عوام اپنے عوامی نمائندے منتخب کرتے ہیں اور ووٹ کا حق اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ایسا نہیں اور سب کچھ کسی اور کے ہاتھوں میں ہے تو پھر یہ جعلی انتخابی عمل کیا معنی رکھتا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور دھاندلی کے الزامات لگا دیتی ہیں، حالانکہ انتخابات سے پہلے انہیں کم از کم اس نقطے پر متعید ہو جانا چاہیے کہ انتخابات صاف و شفاف ہوں اور کوئی قوت ان میں مداخلت نہ کرے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا تلاش کرتی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنا کندھا پیش کر دیتی ہے۔ جب کسی سہارے کے ذریعے آپ کو اقتدار ملتا ہے تو پھر اس کے لیے کمزوری کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک زمانے میں نواز شریف بھی یہ کہتے رہے کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ وہ کئی ہفتوں کے لیے وزیر اعظم ہونے کے باوجود ملک سے باہر چلے جاتے تھے۔ ایسے مواقع پر انہیں سیاستدانوں سے اپنے اختلافات ختم کر کے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوتا یا ایسا کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں سیاسی طور پر تنہا کر دیا گیا یا وہ خود اپنی مرضی سے تنہا ہو گئے؟ انہوں نے اقتدار سنبھالتی پہلا نعرہ یہ لگایا، کسی سیاستداں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، کوئی مفاہمت نہیں کریں گے، حتیٰ کہ انہوں نے اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ جب اسمبلی کے اندر انتشار ہو، آپ اس کے اجلاسوں میں جائیں، قانون سازی رک جائے تو پھر آپ کو غیر جمہوری طاقتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ سامنے کی کہانی اور خود سیاستدانوں کی لکھی ہوئی ہے، اس پر وہ شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ سیدھی سی بات ہے، جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، منتخب ہونے والوں کو یقین نہیں ہوگا کہ وہ عوام کے حقیقی ووٹوں سے ایوان میں آئے ہیں اور اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، اس وقت تک وہ اپنے منشور پر عمل کر سکیں گے اور نہ عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ 76 سال گزرنے کے باوجود سیاسی بلوغت کا آج بھی یہ حال ہے کہ ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں، کسی کو بھی یقین نہیں کہ وہ عوامی مقبولیت سے اقتدار میں آ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت ختم ہوا۔ اور سامنے اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے اس وقت نشریات کا آخری پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اس وقت نشریات سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو سامعین، اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے اور لیجیے سماعت فرمائیے ہماری اس وقت کا آخری پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزر سا پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ نئے مصدر نوٹ کرائے تھے اور ماضی قریب بنانے کا طریقہ بتانے کے ساتھ ہی کچھ جملے بھی آپ کو یاد کرائے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو فعل ماضی سے ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی بعید بنانے کے لیے جو فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کچھ یوں ہے۔ فعل ماضی، اس کے ساتھ چھوٹی ہے کا اضافہ کیا جائے گا اور آخر میں لفظ بود لگا دیا جائے گا۔ یہاں پر ماضی بعید میں است کی جگہ بود نے لے لی ہے، جس کے معنی تھا اور تھی کے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے،
احمد فرستاده بود۔
احمد نے بھیجا تھا۔
امجد خورده بود
امجد نے کھایا تھا۔
او شنیده بود. او شنیده بود.
اس نے سنا تھا. سامعین آپ نے ملاحظہ کیا کہ فعل ماضی بعید بنانا کتنا آسان ہے, اور فعل ماضی جو ہے اس میں صرف ہے یعنی چھوٹی ہے, جسے فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں, اور اس کے بعد لفظ بود لگایا جاتا ہے. فعل ماضی قریب, فعل ماضی قریب اس میں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ جی ہاں, چھوٹی ہے کے بعد لفظ است لگایا جاتا ہے اور جملہ بن جاتا ہے. اور فعل ماضی مطلق کس طرح بنتا ہے اس کا طریقہ کار آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور سامعین اب آئیے فعل ماضی بعید کی وضاحت ایک دفعہ پھر کیے دیتے ہیں. فعل ماضی, جی ہاں, آخر میں ہے اور اس کے بعد بود لگایا جائے گا. اس کی مثالیں ایک بار پھر دہرائے دیتے ہیں.
احمد خندیده بود. احمد خندیده بود.
احمد ہنسا تھا.
رضیه فرستاده بود. رضیه فرستاده بود.
رضیه نے بھیجا تھا.
او آمده بود. او آمده بود.
وہ آیا تھا یا وہ آئی تھی.
امجد رسانده بود. امجد رسانده بود.
امجد نے پہنچایا تھا یا کوئی چیز ہو یا پہنچائی تھی. بہرحال امجد رسانده بود, اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں شے چیز یا اردو کے طریقے کار کے مطابق تھا یا تھی کے معنی لگا سکتے ہیں. سامعین فارسی سیکھنے کے لیے آپ کو مشق کی ضرورت ہے اور مشق کے لیے وقت کی, اور اس کی ضرورت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. آج کے صنعتی دور میں جو چیز نایاب ہے وہ وقت ہے, اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس کی کسی کو خبر ہی نہیں. اسی لیے وقت کے بارے میں مختلف محاورے بولے جاتے ہیں. فارسی میں اس سلسلے میں جو محاورہ بولا جاتا ہے وہ ہے وقت تلاس, یعنی وقت سونا ہے. وقت کو سونے سے تعبیر کیا گیا ہے. اردو میں کہا جاتا ہے کہ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. بس اس محاورے کو گرہ میں باندھ لیجئے اور وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے. ہم نے تنگی وقت اور آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے پروگرام آئیے فارسی سیکھیو کو ریڈیو اردو کی ویب سائٹ پر دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے, تاکہ آپ جب چاہیں یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے مشق کیجئے اور اپنی فارسی بولنے کی استعداد کو بڑھائیے. اور اب آئیے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی آپ کو ہم نوٹ کرا رہے ہیں.
برنج, برنج,
چاول.
عدس, عدس,
دال.
آرد, آرد,
آٹا.
شکر, شکر,
شکر. یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ہی معمولی سے تلفظ کے ساتھ لفظ شکر کو کیا کہا گیا ہے؟
شکر.
جی.
نمک, نمک.
جی ہاں, فارسی میں نمک کو نمک ہی کہا جاتا ہے.
ہل, ہل,
چھوٹی الائچی.
زرد چوبے, زرد چوبے.
جی, یہ لفظ ہلدی کے لیے یہاں وضع کیا گیا ہے یا ہلدی کے لیے بولا جاتا ہے.
فلفل سیاہ, فلفل سیاہ,
کالے مرچ. اور اسی طرح فلفل کے ساتھ لفظ سرخ اور سبز بھی لگایا جا سکتا ہے. جی ہاں, تازہ ہری مرچوں کے لیے فلفل سبز کا لفظ وضع کیا گیا ہے.
زیرے, زیرے,
چھوٹی ہے کے ساتھ زیرہ. جی ہاں, البتہ اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے
زیرے, زیرے.
اور آخری لفظ کیا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے؟
نخود. نخود
جی ہاں، یہ چنے کے لیے بولا جاتا ہے. سامعین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فارسی میں لفظ تمرین مشق کے لیے کہا جاتا ہے، مشق شب ہوم ورک کے لیے بولا جاتا ہے، دفتر کاپی یا نوٹ بک کو کہتے ہیں، مداد پینسل کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مداد تراش شارپنر یا پینسل تراش کو کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
شمار چون چراؤ به لال سوزم در خیابان شما. ای جوانان عجم جان من و جان شما، چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، چون چراغ لال سوزم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔